عزیز نوجوانوں، بہت عرصہ بعد اٹک شہر میں مجھے آپ کے عظیم اجتماع سے مخاطب ہونے کا شرف حاصل ہوا ہے. یہاں پہنچ کر مسرت ہوئی کہ آل سنت کے تمام طبقات عظمت اصحاب رسول کے تحفظ کے لیے متحد ہو چکے. متعدد مرتبہ مقامی انتظامیہ نے مجھے آپ تک پہنچنے کی مہلت نہیں دی. آج کی اس عظیم کانفرنس کا جو عنوان تجویز کیا گیا ہے، اشتہارات، اعلانات اور دیواروں پر چنپاں پوسٹروں کے ذریعے جو کچھ آپ کو بتایا گیا ہے، وہ ہے عظمت صحابہ کانفرنس. مسلمانوں کا ملک ہے اور بڑی واضح اکثریت میں مسلمان اس ملک کے رہائشی ہیں. لیکن افسوسناک پہلو یہ ہے کہ اس مسلمان ملک میں پیغمبر علیہ الصلات والتسلیم کی اس جماعت کے لیے کوئی آئینی تحفظ موجود نہیں ہے جس جماعت کو رب العالمین نے پیغمبر کی صداقت کے گواہ کے طور پر پیش کیا تھا. آپ بخوبی سمجھتے ہیں کہ جب کسی بھی دعوی کو باطل قرار دینا ہو، اس کو خارج کرانا ہو، تو ملزم فریق کی تمام تر قوت اور اس کے وکلا کی تمام محنت اس پہ صرف ہوتی ہے کہ گواہوں کو جھوٹا ثابت کیا جائے، گواہوں کو پولیس کا روپ ثابت کر دیا جائے، گواہوں کو جائے وقوع سے بہت دور ثابت کیا جائے. جس وقوع کی وہ شہادت دے رہے ہیں اس کے لیے ان گواہوں کے بیانات میں تضاد پیدا کیا جائے اور اسے ثابت کیا جائے. یہ ہر دعوے کو غلط ثابت کرنے کے لیے ملزم فریق کی اور اس کے وکلاء کی کوشش ہوا کرتی ہے. بظاہر ملزم فریق کا وکیل گواہ پر جرا کرتے ہوئے اسی گواہ کا دشمن نظر آتا ہے، اسی کو جھوٹا کہہ رہا ہے، اسی کو جائے وقوع سے دور بتلا رہا ہے، اسی پہ جرا کر رہا ہے، اسی کو غیر معتبر ثابت کر رہا ہے. دیکھنے والے سننے والے یہی تاثر لیتے ہیں کہ الجھن فریق کے وکیل کی تمام تر لڑائی اور اس کا غصہ اس گواہ پر ہے. لیکن اگر آپ حقیقت معلوم کرنا چاہیں گے تو وکیل کا اصل منشا اس دعوے کو باطل قرار دینا ہے. اس کی اصل غرض اس دعوے کو اڑانا ہے جس دعوے کو ثابت کرنے کے لیے یہ گواہ عدالت میں آیا تھا. اس کا بنیادی مقصد دعوے کو بے بنیاد ثابت کرنا ہے, اور وہ اس وقت تک نہیں ہو سکتا تھا جب تک کہ یہ وکلاء ان گواہوں پر جرا نہ کرتے. میں اسی عام تام مثال کو سامنے رکھ کر آپ کی آج کی اس کانفرنس کے عنوان کو نبھانا چاہتا ہوں. دعا کیجیے کہ رب العزت مجھے سچ کہنے کی توفیق عطا فرمائے. رب العالمین کی آخری اور لاریب کتاب میں امام الکونین خاتم المعصومین سرور عالمین علیہ الصلات والتسلیم کی ذات گرامی قدر کی رسالت کو بیان کرتے ہوئے رب العزت نے اپنی لاریب کتاب میں یہ لفظ استعمال فرمائے ہیں, محمد الرسول اللہ. والذین معه اشداء على الكفار رحماء بینهم. قرآن الفاظ پہ نگاہ رکھی, محمد الرسول اللہ کے بعد ان الفاظ کے بعد چاہیے یہ تھا کہ رسالت تنہا علیہ الصلات والتسلیم کی مدح ستائش منقبت آپ کے فضائل کمالات درجات علم فہم کو بیان کیا جاتا. لیکن قرآن کے الفاظ یہ ہیں, محمد رسول اللہ والذین معه, محمد رسول اللہ کے کہنے کے فوراً بعد والذین معه سے اس رسول کی جماعت کا تعارف شروع کرا دیا گیا ہے, کر دیا گیا ہے. اور وہ تعارف بھی اس طرح کہ پہلے اس جماعت عبادت تقوی اور پرہیزگاری کو بیان کیا گیا, اور پھر اس جماعت کی ابتدا اور انتہا بتلائی گئی, اور نمبر تین پر پھر اس جماعت کے منکرین کی مذہبی کیفیت بیان کی. آیت کے ایک حصہ میں اس جماعت کا تقویٰ ہے, دوسرے حصہ بھی اس جماعت کی ابتدا اور انتہا ہے, اور تیسرے حصہ میں رب العالمین نے اس جماعت کے منکرین کی کیفیت بیان کی ہے کہ وہ لوگ مسلمان ہیں یا کافر. محمد رسول اللہ یہ دعویٰ ہے جو رب العالمین نے خود کیا ہے. کہ محمد علیہ الصلاۃ والتسلیم اللہ کے رسول ہیں. کیوں رسول؟ ہر دعویٰ دلیل مانگتا ہے، ہر دعویٰ گواہ مانگتا ہے. بغیر گواہ کے دنیا کی کسی بھی عدالت میں کوئی دعویٰ ثابت نہیں کیا جا سکتا، چاہے وہ دعویٰ فی الحقیقت کتنا ہی سچا کیوں نہ ہو، لیکن اگر گواہ نہیں ہوں گے تو دعویٰ ثابت نہیں ہو سکے گا. اور چاہے وہ دعویٰ کتنی ہی بڑی عدالت میں پیش کر دیا جائے جس کے عدل پر پختہ یقین ہو، لیکن اگر گواہ نہیں ہوں گے تو دعویٰ ثابت نہیں کیا جا سکے. ہر دعویٰ دلیل مانگ اور گواہ مانگ. محمد الرسول اللہ ایک دعویٰ ہے، اس دعوے کے لیے گواہ چاہیے تھے، اس دعوے کے لیے دلیل چاہیے تھے. رب العالمین نے بطور دلیل والذین معہ سے خود پیغمبر کی جماعت کو پیش کی. محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. کیوں؟ ان کو دیکھیے جو اس رسول کے ساتھی ہیں، ان کی آج کی زندگی دیکھیے اور ان کی کل کی زندگی دیکھیے. اگر ان کی زندگیوں میں انقلاب آیا ہے تو پھر دیکھنا ہے کہ کیا اتنا بڑا انقلاب کوئی جھوٹا شخص لا سکتا ہے یا سچا لا سکتا ہے. والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم. قرآن یہ بات اس وقت کہہ رہا ہے جب دو قبیلے مدتوں سے آپس میں دست و گریباں تھے، قتل و غارت گری عروج پہ جا چکی تھی، تمام قوتیں تمام تر کوششیں ان دو قبیلوں کو بھائی بنانے میں، ان دو قبیلوں کو متحد کرنے میں اور ان دو قبیلوں کے ہاتھ قتل و غارت گری سے روکنے میں ناکام ہو گئی تھی. ایک قبیلہ اوس کا تھا، ایک قبیلہ خزرج. دونوں کی لڑائی مدتوں سے چل رہی ہے، ایک دوسرے کے شمار سے باہر قتل کر چکے ہیں اور ایک ہونے کو سوچتے ہی نہیں. آج وادی عرب کا ہر
فرق دیکھ رہا ہے کہ وہ آج بھی پیغمبر کے قدموں میں ہیں, حضرت بھی پیغمبر کے قدموں میں ہیں, آج بھی اسی صف میں کھڑے ہیں, حضرت بھی اسی صف میں کھڑے ہیں. ان دونوں قبیلوں کا امام ایک ہے, مقتدا ایک ہے, پیر ایک ہے, مرشد ایک ہے, مولا ایک ہے, آقا ایک ہے, اور یہ دونوں اس کیفیت میں اتر گئے ہیں کہ اشداؤ علی الکفار رحماء بینہم. اس آقا کے دشمن پر سخت ہیں اور آپس کی دشمنیاں بھول کر رحماء بینہم کا مذاکرہ کر رہے ہیں. رب العزت فرما یہ رہے کہ اگر محمد رسول نہ ہوتے تو یہ لڑائی کبھی ختم نہ کرا سکتے. یہ پیغمبر کی صداقت, نبوت کا کمال تھا جس نے مدتوں کی قتل و غارت گری کی, لڑائیاں مٹا کر بھائی بھائی بنا دیے, اور جو کل تک ایک دوسرے کے دوست تھے, جو کل تک ایک دوسرے سے جدا ہونا گوارا نہیں کرتے تھے, آج کیفیت یہ کہ وہ ایک دوسرے کو دیکھنا گوارا نہیں کر رہے, اور جو کل تک دشمن تھے آج ایک ہیں. کیسے بن گئے؟ جس نے ایمان قبول کیا, چاہے آپس میں دشمن تھے تو بھائی بنے ہیں, اور جس نے ایمان قبول نہیں کیا چاہے آپس میں بھائی تھے تو جدا ہو گئے ہیں. اشداؤ علی الکفار رحماء بینہم. اور یہ انقلاب سچے پیغمبر کے بغیر, یہ انقلاب سچے رسول کے بغیر ان کی زندگیوں میں کوئی اور قوت نہیں لا سکتی تھی. پڑھا رکان سجدہ, نبی کی صداقت کی دلیل پیش کی جا رہی ہے کہ جو لوگ کل تک بت کی پوجا واجب سمجھتے تھے, آج تراہم رکان سجدہ, انہیں رب العالمین کی بارگاہ میں تم جھکتے دیکھ رہے ہو, سجدہ رکوع کرتے دیکھ رہے ہو. اور یہ سجدہ رکوع کس لیے؟ یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا, صرف اور صرف اس لیے یہ سجدہ رکوع ہے کہ وہ رب العالمین کا فضل اور اس کی رضا چاہتے ہیں. یہ انقلاب ان کی زندگیوں میں جو کل تک ڈکیت تھے, یہ انقلاب ان کی زندگیوں میں جو کل تک پتھر پوچھتے تھے, یہ انقلاب ان کی زندگیوں میں جن کی نگاہیں کل تک بد نظری کے لیے اٹھتی تھی, یہ انقلاب ان کی زندگیوں میں جو کل تک غلط کاری میں مبتلا تھے, یہ کبھی نہیں آ سکتا تھا. اگر محمد سچے رسول نہ ہوتے تو یہ انقلاب کبھی نہ آتا. یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود, ان کی عبادت کی کیفیت یہ کہ عبادت کے آثار, سجدوں کے آثار ان کے چہروں میں نظر آتے ہیں. ذالک مثلہم فی التوراۃ, ان کی یہ کیفیت, ان کا یہ تقویٰ و پرہیزگاری تورات میں بیان کر دی گئی. تو جو حیدرآباد کہنا چاہتا ہوں, یہودیت کو قرآن پکار رہا ہے کہ تم اگر مجھے نہیں مانتے ہو, تم آج کی وحی کا نزول نہیں مانتے ہو, تم تورات کو ماننے کے تم مدعی ہو. کتاب کو کھولی، جس کو تسلیم کرنے کے دعوے دار ہو، کیا وہ کتاب بیان نہیں کر رہی کہ آخر زمانہ میں ایک رسول آئے گا اور اس رسول کے ساتھ ایک جماعت ہوگی، جس جماعت کی کیفیت کی ہو کہ وہ آپس میں بھائی بھائی ہوں گے، کفر کے لیے سخت ہوں گے، اللہ کی رضا کے لیے سجدہ و رکوع کریں گے، عبادت کے آثار ان کے چہروں میں نظر آئیں گے. رب العالمین فرماتے ہیں سارے کا مثل ان فی التورات، تم آج قرآن کو نہیں مان رہے ہو، تورات کھول لو. اگر تورات ایسی جماعت کی نشاندہی کرتی ہے کہ ایک پیغمبر آخر زمانہ میں آئے گا، اس کو ماننے والوں کی، والذین معہ اس کے ساتھ لگنے والوں کی کیفیت یہ ہوگی، تو تورات کے ورق الٹتے چاہیے اور ان اولاد کو صدیق پر، عمر پر، عثمان پر، علی پر، طلحہ پر، زبیر پر، بلال پر، معاویہ پر فٹ کرتے چاہیے. اگر یہ جماعت اسی معیار پہ پوری اتر جائے جس کی نشاندہی تورات نے کی ہے، تو پھر جس کو یہ جماعت رسول مان رہی ہے اسی رسول کی پیشین گوئی تورات میں کی گئی ہے. ذالک مثلہم فی التوراۃ. مزید کہنا چاہتا ہوں، آج صرف قبلہ چشتی صاحب نہیں، صرف اکنواس نہیں، صرف مولانا صدیق صاحب نہیں، اصحاب رسول کی عظمت کو بیان کر رہے، اصحاب پیغمبر کی عظمت کا یہ عالم ہے کہ ابھی ان کا قائد آقا اس دنیا میں نہیں آیا تھا، ابھی ان کے وجود بھی اس دنیا میں نہیں آئے تھے جب موسیٰ علیہ السلام پیغمبر کے صحابہ کی عظمت کو بلند کر رہے تھے. ذالک مثلہم فی التوراۃ، جس تورات میں آخری رسول کی جماعت کی کیفیت بتلائی گئی ہے، اسی تورات کو موسیٰ علیہ السلام پڑھتے تھے، بیان کرتے تھے. یہ میرے دعویٰ کی تصدیق ہے کہ پیغمبر کے صحابہ کی عظمت اس وقت بیان ہو رہی تھی جب وہ ابھی پیدا ہی نہیں ہوئے تھے، اس وقت بیان ہو رہی تھی جب وہ مارا سے وجود میں نہیں آئے تھے. مولوی پھر ان کی عظمت نہیں بیان کر رہا تھا، اللہ کا کلیم ان کا تقدس، شرافت، عبادت، عزت کو اس وقت بیان کر رہا ہے جب بھی اب تک ان مقدس افراد کا قائد بھی کائنات میں نہیں آیا ہے. میرے کا مسل ہوں فی تو میرے ملک کا بدبخت کروں، میرے ملک کی بد قسمت انتظامیہ، میرے ملک کی بد قسمت حکومت مدایا صحاب رسول کو فرقہ واریت کہتی ہے، خدا کار توڑے ان افراد پر جو پیغمبر کی جماعت کی عظمت کو فرقہ واریت کہہ کر اپنی قبر برباد کر رہے ہیں. رب العالمین کی عبادت اور پوجا کا مسئلہ سب سے بڑا مسئلہ ہے، لیکن اللہ کے آخری رسول نے اس مسئلہ کی بقا اپنی جماعت پہ رکھ دی ہے. تم اسے فرقہ واریت کہتے بھاگتے نہیں سکتے ہو، بدلنا دور جائیے جب نبوت سجدہ ریز تھی، کائنات کا سب سے بڑا عظیم شخص اللہ کی بارگاہ میں پتھروں پہ سجدہ کر کے آزاری کر رہا تھا، اللہ اگر آج یہ 313 مٹ گئے تجھے کائنات میں سجدہ نہیں کیا جائے گا. تم اس کو فرقہ واریت کہتے ہو، فاطر نواز کو مجبور کرتے ہو کہ ان کے منکروں کو مسلمان مانے، ان کے منکروں کو مسلمان،
تو پھر کائنات میں کافر کوئی نہیں ہے.
اگر زندگی رہی یا پاکستان سے صحابہ دشمنی مٹ جائے گی یا پاکستان میں اصحاب رسول کے دشمن کو گالی بنا دوں گا. اصحاب رسول کی حیثیت اسی سے پہچانی جا سکتی ہے کہ اللہ کے آخری پیغمبر نے رب العالمین کی عبادت کی بقا اصحاب رسول کی رکھ دی. یہ رہیں گے پوجا رہے گی, یہ رہیں گے تیری عبادت رہے گی, یہ جذبات نہیں مبالغہ آمیزی نہیں, صادق و مصدوق پیغمبر کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ ہیں جو عقیدے کا حصہ تو صحیح محض عقیدت مندی کے دور نہیں ہے. توجہ کیجیے, اگلی بات کہنا چاہتا ہوں, جب رب العالمین کو سجدہ کرنے کا بقا کہ لوگ سجدہ کرتے رہے, نبی کے صحابہ پر خود نبی نے رکھ دیا ہے, تو باقی عبادات بتلائیے اس جماعت کے بغیر کہیں رہ سکتی ہیں؟ سوچ کے غور کر کے گہرائی میں اتر کر, کچھ لوگ مجھے کہتے ہیں کہ لوگ نماز نہیں پڑھتے, روزہ نہیں رکھتے, استران کی بڑی تبلیغ کرتے, شیخ الحدیث بن جاتے ہیں جب محرم کی میٹنگ ہوئے, مفتی اعظم وہ بھی روزے نماز کی تلقین کرو, کون سا روزہ کون سی نماز؟ میں وہ نماز نہیں مانتا ہوں جو نماز صحابہ سے کٹ کے بیان کی تھا. جی وہ صحابہ پیغمبر کے ناسوا آئے, مجھے اس دین کی نشاندہی کی جائے جس دین کے راوی ابو بکر نہ ہوں, مجھے اس دین کی نشاندہی کی جائے جس کے راوی عمر عثمان علی نہ ہوں, اس دین کو بیان کیا جائے جس کی راوی عائشہ ہستہ نہ ہوں, وہ دین بتلایا جائے جس کے راوی صحابہ پیغمبر نہ ہوں, وہ دین تو لاؤ. اگر دین کے راوی بنیاد ہیں, اساس ہیں, اصل ہیں, جو اصل نہیں مانے گا میں اسے مسلم نہیں پکڑوں گا. میں پوری توجہ کھینچ دے, میں نے نہیں دیکھا, میں نے نہیں دیکھا, نہ آپ نے دیکھا ہے, نہ میرے باپ دادا نے دیکھا ہے. میرے آقا نماز پڑھ رہے تھے, سجدہ کر رہے ہیں, اللہ میں پوری توجہ کھینچ دے, میں نے نہیں دیکھا, میں نے نہیں دیکھا, نہ آپ نے دیکھا ہے, نہ میرے باپ دادا نے دیکھا ہے. میرے آقا نماز پڑھ رہے تھے, سجدہ کر رہے ہیں, اللہ کا آخری سچا رسول عبادت کر رہا ہے. میں نے نہیں دیکھا, نہ آپ نے, نہ آپ کے باپ دادا نے. انہیں دیکھنے والوں نے ہمیں بتایا کہ یوں کر رہے تھے. دیکھنے والا صدیق کہتا ہے کہ یوں کرتے تھے, عمر کہتے ہیں کہ یوں کرتے تھے, عثمان کہتے ہیں کہ یوں کرتے تھے. اینی گواہ پیغمبر کی تمام عبادت کو, تمام مقوال کو اس جماعت میں بیان کیا ہے, یہ جماعت درمیان سے نکل جائے پیغمبر کا دین محفوظ نہیں آ سکتا ہے. دشمن کی اثر دشمن کی اصل غرض اور اس کا وار دعوی نبوت پر ہے کہ خاتم الانبیاء کے نبوت کے دعوے کو معاذ اللہ غلط ثابت کیا جائے. جب گواہ نہیں رہیں گے دعویٰ ثابت ہو سکے گا؟ خود خالق ان کو گواہ کے طور پہ پیش کر رہا ہے, دلیل کے طور پہ پیش کر رہا ہے. کون کہتا ہے کہ صدیق کا دشمن صرف صدیق کا دشمن ہے؟ میں کھل کے کہنا چاہتا ہوں کہ صدیق کا دشمن پہلے نمبر پر رسالت پناہ کا دشمن ہے, نمبر دو پر صدیق کا دشمن. صدیق گواہ ہے مصطفیٰ کی نبوت کا. جو گواہ پہ گواہ کرتا ہے اس کی اصل غرض دعوے کو رد کرنا ہے. میں نے عرض کیا کہ سب سے بڑا مسئلہ ہے اللہ کی پوجا. میں غلط کہتا ہوں؟ اس کی بقا کی بنیاد پیغمبر نے کس پہ رکھی؟ یہ مٹ گئے 313 تو قیامت تک تجھے سجدہ نہیں کیا جائے گا. کیوں؟ بعد میں انسان پیدا نہیں ہوں گے. یہ تو نہیں فرمایا کہ انسان نے پیدا ہوں گے, یہ تو نہیں فرمایا مخلوق ہی نہیں ہوگی. نہیں فرمایا یہ کہ تجھے سجدہ کیا نہیں جائے گا. کیوں؟ آگے دین کا مدار ان 313 پر ہے. انہیں کیا ذریعے دین پھیلے گا آج انہیں بچا لیا جائے. ذالک مثلہم فی التوراۃ. یہودیوں تم ویسے نہیں مانتے تو تورات کے ماننے کا تو دعویٰ کرتے ہو. اسے پڑھ لو کہ آخری رسول کے ساتھی کیسے ہوں گے. اگر وہ علامات اس جماعت کے صادق آتی ہیں تو جس کو یہ جماعت رسول کہہ رہی ہے وہ واقعی اللہ کا سچا رسول ہے. وَمَثَلُهُمْ فِي الْإِنْجِيلِ. توجہ ہے آپ کی نظر. انجیل میں بھی خالق فرماتے ہیں کہ اس جماعت کی مثال دی گئی ہے. اور وہ کیسے؟ کزارن آخرا جا سکتا ہوں فادر افتخلا فستا والا سوکھی. وہ جب اس راہ یقین سے بھی ملکفار. انجیل میں بتلا آ گیا ہے کہ آخری رسول پر ایمان لانے والی جماعت یوں پروان چڑھے گی جس طرح کھیتی پروان چڑھتی ہے. کزارن آخرا جا سکتا ہوں. آپ آئیے اس مثال کی جو صحابہ کے لیے خالق نے دیے اصحاب رسول سے ثابت کر دکھائیں. جس دن میرے آقا و مولا معصوم مرشد, ویسے تو مرشد بہت سارے آئیں گے ہیں لیکن معصوم مرشد اب ایک ہے. بولو معصوم مرشد کی آواز سے. محمد رسول اللہ کے بعد معصوم ماں کے پیٹ سے پیدا نہیں ہو سکتا. ایک ہے معصوم مرشد. میرے اور آپ کے معصوم مرشد نے جس دن اعلان کیا تھا نبوت کا, چار طرف کفر کے بادل اندے چلے آ رہے ہیں, کفر کی آندھی چل رہی ہیں. سب سے پہلے ابو بکر نے رضی اللہ عنہ تسلیم کیا کہ آپ سچے رسول ہیں. یوں سمجھیے اس کو تاکہ مثال صادق آئے. زمین کفر سے اٹ چکی تھی. امام الکونین نے اس زمین کو آباد کرنا شروع کیا, محنت کر کے, کوشش کر کے اس زمین کو آباد کر کے اس میں بیج ڈالا. کوئی شے نظر نہیں آتی تھی تاکہ پیغمبر کی محنت کے بعد جب آپ نے بیج ڈالا اور وہ بیج کیا تھا, وہ کون سا دانا تھا جس دانے کی سوئیں نکلی ہیں کزارن آخرا جیسا تھا. وہ دانا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ, یہ دانا تھا جو پیغمبر نے بنجر زمین کو آباد کرنے کے بعد اس میں ڈال دیا. کزارن آخرا جیسا تھا اس دانے نے باریک سی سوئی نکالنا شروع کی، سوئیاں نکلتی گئیں، قدر ناخرج آشتا ہوں فعاشا رہو، آج صدیق آئے، عمر آئے، عثمان آگئے، علی طلحہ زبیر آگئے، رفتہ رفتہ جماعت بڑھتی گئی، قدر ناخرج آشتا ہوں فعاشا رہو فاستخلصا فاستغا علا سوکی، تاکہ یہ جماعت اپنے پاؤں پہ کھڑی ہو گئی ہے، اور جب پاؤں پہ کھڑی ہوئی ہے فاستغا علا سوکی تو پھر اس جماعت نے اپنا وزن بدر کی منڈی میں منوا لیا ہے، اپنا وزن اوٹ کی منڈی میں منوا لیا ہے، اس جماعت نے مکہ فتح کر کے مکہ کے بازار میں اپنا وزن منوا لیا، اس جماعت نے کافر لے کے اپنا وزن منوا لیا، اس جماعت نے کسرا لے کے اپنا وزن منوا لیا، اس جماعت نے ایک سے ایک طویل علاقے کو فتح کر کے اپنا وزن منوا لیا، اور یہی قرآن کہہ رہا ہے کہ ذائی ناخرا جا سکتا ہوں فاجا رہو فستخنا جا سکتا سوکھی، جب یہ جماعت پروان چڑھیے کفر کی آنکھ میں آنکھ ڈال کے بات کر رہی ہے، کفر کے پاؤں اکھیڑ رہی ہے، مکہ لے رہی ہے، مدینہ لے رہی ہے، بیت المقدس لے رہی ہے، کیسر لے رہی ہے، کسرا لے رہی ہے، انتاکیا لے رہی ہے، ایران لے رہی ہے، افریقہ لے رہی ہے، جب یہ کیسی یاد ہے تو پیغمبر جس نے دانا بیجا تھا یوجب الذرہ، یوجب الذرہ کھیتی بیجنے والا جب کھیتی پروان چڑھے تو خوش ہوتا ہے، نہیں ہوتا؟ آپ گندم بیجیں اور وہ پک جائے تو آپ خوش نہیں ہوں گے؟ بلند آواز سے بولی، پیغمبر نے دانا بیجا، کھیتی پروان چڑھی، کزار ناخ راجا شاتم جو جب ذرا، قرآن کہتا تو جو رہے کہ یہ کھیتی وہ اصحاب رسول کی کھیتی جس کی مثال انجیل میں دی گئی ہے، قرآن کی یہ آیت نفس بھی ہے اور نفس ہونے کے ساتھ قطعی الدلالت بھی ہے کہ نبی صحابہ سے خوش تھے، نہیں سمجھے؟ وہ جب ذرا کھیتی صحابہ ہی جس نے بیجی ہے وہ مصطفیٰ ہے، اور قرآن کہتا ہے کہ جب کھیتی پروان چڑھتی ہے تو یو جب ذرا کھیتی بیجنے والا خوش ہوتا ہے، لیغیث بہم الکفار، لیکن جس شخص کو اس کھیتی اور اس کھیتی بیجنے والے سے بغض ہوتا ہے وہ منکر، وہ اس کھیتی کا کافر، غیظ و غضب کی آدمی جل جاتا ہے، لیغیث بہم الکفار، میں آج کسی مفتی کا فتویٰ صحابہ کے دشمن کے کفر کا نہیں لانا چاہتا، میں بنیاد خالص پتوا پہ رکھتا ہوں، اگر اس آیت کا مثال نبی کی جماعت ہے، مثال صحابہ کی دی جا رہی ہے، تو یو جب الذرہ سے مراد پیغمبر کا صحابہ پہ خوش ہونا ہے، لیاغی سب اے ملک الفار سے مراد وہ کافر ہی جو صحابہ سے بغض رکھتے ہیں، اناد رکھتے ہیں، صحابہ دشمنی میں مبتلا ہیں، ان کو قرآن کافر کہتا ہے، ٹھوکتے کافر کہتا ہے، الہیہ کافر کہتا ہے، مولوی کہے نہ کہے، پیر کہے نہ کہے، آپ کہیں نہ کہیں، قرآن کافر کہہ رہا ہے، حق رواج کو رب العالمین نے وہ جگہ دی ہے، میں کھل کے اعلانیہ جرات کے ساتھ چوک پر چوراہے پر عدالتوں میں اصحاب رسول کے دشمن کو کافر کہنا ایمان تھا، کبھی لائیں بہت ہو گئی، قبلہ چشتی صاحب فرماتے ہیں کہ ہونے دیجئے، فطری جذبات ہے، قبلہ آپ کی سرپرستی ہو تو میں چاہتا کیا ہوں، ایک شرط سے میں قلیلہ،
صدیق پیغمبر کی آبرو ہے، عمر پیغمبر کی دستار ہے، نبی کے یہ صحابہ نبی کی شہادت نبی کی صداقت کی دلیل ہے، ان کی پگڑی پہ ہاتھ ڈالنے والا کائنات کا بدترین مرتد ہے، کل بھی مرتد تھا آج بھی مرتد ہے، کل بھی دجال تھا آج بھی دجال ہے۔ ہم صدیق بشیر تار، ہم صدیق بشیر تار، بشیر پیشی امرت تار، علماء جامعہ بریلوی تار، علماء بریلوی جامعہ تار، کافر 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 کافر، جب تک سورج چاند رہے گا۔
علامہ جھنوی، ہم تیری عظمتوں کو سلام کرتے ہیں، ہمارا تن من دھن تیرے قدموں پہ نچھاور، مگر آج اے چھت کے غیرت مند مسلمان، جنگ سے آنے والے آج ہاتھ اٹھا کر دل کی گہرائیوں سے سرزمین اٹک پر یہ فیصلہ دے دے کہ جہاں کوئی بھی کھڑا ہے، اگر دشمن صحابہ شیعوں سے ووٹ لینا حرام، شیعوں کو ووٹ دینا حرام۔
سامعین محترم، آپ کی اکثریت ہوں، آپ سواد آسم ہوں، اور آپ کے ملک میں پیغمبر کی آبرو پر تبرع، پیغمبر کی آبرو کو گالی، اگر آپ کی بیوی آپ کی آبرو ہے تو پیغمبر کی بیوی پیغمبر کی آبرو نہیں، اگر آپ کی بیوی آپ کی عزت ہے تو پیغمبر کی بیوی پیغمبر کی عزت نہیں ہے۔ توجہ کیجیے، اگلی بات کہنا چاہتا ہوں جرات کے ساتھ، قرآن بیوی کو خاند کا لباس کہتا ہے، غلط کہتا ہوں یا سچ ہے؟ ان لباس لکم وانتم لباس لہم، یہ آیت نص ہے اس بات پر کہ بیوی خاند کا لباس ہوتی ہے۔ اس آیت کی روشنی میں پوچھتا ہوں، ایسا پیغمبر کی بیوی تھی یا نہیں تھی؟ اسی آواز سے، جب بیوی تھی تو نبی کا لباس بھی ہوئی یا نہ ہوئی؟ اور اسی آواز سے، جو بدبخت پیغمبر کے لباس پر تبرع کرتا ہے اس کو کافر کہنا میرا ایمانی شرط نہیں، میں تختہ دار پہ چڑھ کر بھی اس کو کافر، بدترین کافر، دجال، بدترین دجال کہنا اپنی قبر و آخرت کا سمجھنا سمجھتا ہوں۔ قبلہ چشتی صاحب، اللہ نے بر وقت آپ کو اٹھایا ہے، آپ کو مجھے فرما رہے تھے میں آپ کے قدم صرف چوموں گا ہی نہیں، چاہوں گا کہ آپ نے بر وقت تمنی کی آبرو کے لیے آواز اٹھائی ہے۔ میں متعصب انسان نہیں ہوں، میرے ذہن میں اگر اب کوئی تعصب باقی رہ گئے ہے تو صحابہ دشمن کے خلاف تعصب باقی ہے، باقی میری قدریں بدل گئی، سوچ بدل گئے، فکریں بدل گئی ہیں، میں کوئی اور سوچتا ہی نہیں ہوں، اور کیسے سوچوں آپ کے ملک میں ایک خلیج کتاب چراغ مصطفی اور چراغ ابو لہبی کے نام سے شائع ہوئی ہے، آج تک چھپتی ہے، ضبط نہیں ہوئی، اس میں جو کچھ درد ہے میں نہ بیان کرتا اگر مجھے کافر کے کفر کو نندا کرنا مقصود نہ ہوتا، اگر مجھے آپ کو بیدار کرنا مقصود نہ ہوتا، مجھے سنیت کو منظم کر کے اصحاب رسول اور ازواج رسول کے لیے آئینی تحفظ لینا مقصود نہ ہوتا تو خدا کی قسم میں یہ الفاظ زبان پر لانے کی ضرورت نہ رکھتا، پھر بھی اگر یہ سب کچھ ہوتا تب بھی میں شاید ضرورت نہ کرتا، اگر مجھے شرعی طور پہ گنجائش نہ ملتی کہ میں کافر کے کفر کو نقل کر کے اس کا رد کروں اور اس کے خلاف نفرت پیدا کروں۔ قرآن نے وہ گالیاں نقل کی ہیں جو پیغمبروں کو کافروں نے دی اور پھر اس کا رد کیا ہے. ان آیات سے مجھے یہ جرت مل گئی کہ کافر کے کفر کو نقل اس لیے ادر کیا جائے کہ اس کا رد کرنا ہے, اس کے خلاف مسلمان قوم میں نفرت پیدا کرنا ہے اور آئندہ اس کفر کی راہ روکنا ہے. تو اس خرچ کے پیش نظر کفریا کلمات کو رد کے لیے نقل کیا جا سکتا ہے. اگر یہ بات نہ ہوتی میں یہ الفاظ کبھی زبان پہ نہ لاتا جو بامر مجبوری لا رہا ہوں اور بار بار خالق سے معافی مانگ کر اللہ معافی اللہ معافی اللہ معافی اللہ میری قوم سمجھ نہیں رہی, میں مجبور ہوں کہ انہیں آگاہ کروں ورنہ یہ لفظ نہ آتا. چراغ مستفی نامی کتاب کا یہودی مصنف لکھتا ہے کہ او مسلمانوں ایسا عورت ہے یا بندریا تمہاری اکثریت اتنی بڑی تعداد اور تیرے ملک میں ام المؤمنین کو طیبہ طاہرہ کو منبہ مقدسہ کو پیغمبر کی آبرو کو پیغمبر کے لباس کو پیغمبر کی دستار کو پیغمبر کی رضا کو بدریا تعریف کیا جائے. امی اے امی اے امی امی ایسا اے امی ایسا زندہ رہا تو تیری آبرو پر تقدس پر شرافت پر دیانت پر لہو کا آخری قطرہ بہا چھوڑوں گا.
جنگلی صاحب میں نے یہ جو فیصلہ آپ کے اتحاد کا صحابہ کرام کی عظمت پر کیا ہے خود نہیں کیا, میں نے اپنے پیر شاہ گولہ شریف کے حکم سے ان سے دعا کروائی ہے. اب وہ جو اس وقت چاہتے ہیں کہ تمام مسلمان حنفی اکٹھے ہو جائیں آپس میں چھوٹے موٹے اختلافات ترک کر کے صحابہ اکرام کی عزت کا پرچم بلند کریں.
آخری گزارش اٹک کے لوگوں زندگی باقی ملاقات باقی, اگر آپ نے آج کی طرح پھر جرت کی اور مجھے سلے میں لانے کے لیے آپ نے اسباب مہیا کیے تو کوئی ایک دشمن صحابی بھی کسی اقتدار کی کرسی پہ نہیں پہنچے گا. آج وقت ہے آپ کے متحد ہونے کا, اسمبلی پہ قبضہ کرو تاکہ آئین کے ذریعے پیغمبر کے صحابہ اور پیغمبر کی ازواج کے لیے آئینی تحفظ حاصل کیا جائے. ہم اسمبلی میں یہ تحریک لانا چاہتے ہیں کہ آئندہ پاکستان کی زمین پر اصحاب رسول کو بھونکنے کی اجازت نہ دی جائے. آپ تائید کرتے ہیں اس بات کی؟ یہ تائید کرتے ہیں آپ کی؟ یہ تحریک آنی چاہیے یا نہیں آنی چاہیے؟ اور اسی آواز سے تحریک پیش کرنے والے اسمبلی میں جائیں یا نہ جائیں؟ اور بلند آواز سے او میرے پیغمبر کی عزت اور آبرو کو نکلا کف کف نواسب بندریا تحریر کرنے والے کافرو ملوڑو کائنات کا دجالو تمہارے مٹنے کے دن قریب آ گئے. زندگی رہی تو ایسا کہ دشمن کو پاکستان کی نیشنل اسمبلی سے غیر مسلم اقلیت قرار دلوایا جائے گا, انشاءاللہ دلوایا جائے گا. آپ ساتھ دیں گے یا نہیں دیں گے؟ اونچی آواز سے اور بلند آواز سے نعرہ تکبیر تاجو تخت ختم نبوت صداقت صدیق عدالت فاروق حیاء عثمان شجاعت علی شہادت حسنین نعرہ تکبیر زندگی رہی تو پاکستان کی زمین پر رب کو زندگی رہی تو پاکستان کی زمین پر صحابہ دشمن کو گلی بنا دیا جائے گا, گلیوں میں چوکوں پر چوراہے پر صحابہ کی عظمت کے جھنڈے لہرا دیے جائیں گے. واسطہ والا